وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان تحریک انصاف سرکار کی طرف سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان حوالگی کے معاہدے پر غور کی خبر سے شروع کریں گے، جس کے ساتھ ساتھ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے طریقہ کار بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں. آگے چل کر ہم انسانی حقوق کمیشن کی آزادی اظہار پر آج کی رپورٹ، اور آخر میں کشمیر میں سیکیورٹی اہلکاروں اور ایک ہجوم میں زبردست جھگڑے پر بات کریں گے. اور آج ہمارا جو شو ہے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی سرکار جو کچھ کرنے جا رہی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے آنے کے بعد انہوں نے کچھ اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ باہر ملکوں میں ہیں ان کو کس طرح پاکستان کے حوالے کیا جائے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا غبن کیا ہے. دیگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانے کے لیے اس وقت سرکار نے 2 ہفتے کی ایک مدت دی ہے. ان دونوں موضوعات کے لیے ہمیں جوائن کریں گے بیرسٹر فضل جاوید. یہ برطانیہ میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ہوں گے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد. ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہمیں موصول ہوئی ہے. ہم سب سے پہلے آپ کو یہ رپورٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبران صوبائی اسمبلی میں اختلافات کے باعث صوبائی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے. کابینہ کے لیے پشاور سے نامزد وزیر اشتیاق ارمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نو منتخب کابینہ کی تقریب حلف برداری منگل کے بجائے اب بدھ کے روز ہوگی.
جب یہ کیبنیٹ بنتے اور منسٹر لیتے اور ایڈوائزر بنتے تو جو سینئر لوگ ہوتے یا جس کو اس کی مرضی کے مطابق تو تھوڑا بہت شکوہ تو کر دے، لیکن ٹائم کے ساتھ یہ سیٹل ہو جاتے.
اس سے قبل وزیر اعلی محمود خان نے بھی کابینہ کی تشکیل پر ممبرانی صوبائی اسمبلی میں اختلافات کی تصدیق کی تھی اور اسے سیاسی عمل کا حصہ قرار دیا تھا. جنوبی ضلع بنو سے تعلق رکھنے والے مولک شاہ محمد نے کابینہ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر کے طور پر شامل ہونے سے معذرت کا اظہار کیا ہے. ملک شاہ محمد پچھلے کابینہ میں بھی وزیر اعلیٰ کے مشیر رہے ہیں. ملک شاہ محمد کا شکوہ ہے کہ کابینہ میں جنوبی اضلاع سے کسی بھی ممبر کو وزیر کے طور پر شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ خواتین اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر بھی ان اضلاع سے تعلق رکھنے والوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. صوبائی کابینہ میں کئی ایک اہم محکموں کے لیے وزراء یا مشیر ابھی تک نامزد نہیں کیے گئے ہیں. حکمران جماعت کے سینئر ممبران اسمبلی کا کہنا ہے کہ ان اہم محکموں کو آئندہ اکتوبر میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے بعد پر کیا جائے گا. ادھر خواتین اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن بھی خیبر پختونخوا کابینہ میں خواتین اور غیر مسلم ممبران اسمبلی کو نمائندگی نہ دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
ہماری آج آدھے گھنٹے تک جو ہم فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سرکار نے کوئی اہم اعلانات کیے ہیں، اور سب سے جو آج کی خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان حوالگی کے معاہدے پر غور ہو رہا ہے. ہم سب سے پہلے چلتے ہیں لندن، جہاں سے ہمیں رکن ہاؤس آف لارڈز لارڈ نذیر احمد نے جوائن کیا ہے. لارڈ نذیر، آپ پی ٹی آئی سرکار کو بھی جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ برطانیہ اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، برطانیہ تو کافی عرصے سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کرنے کے لیے تیار تھا. مجھے یاد ہے کہ ٹونی بلیئر کی حکومت کے ساتھ میں نے رابطہ کیا تھا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے، تو جو ہمارا فورن آفس اور ہوم آفس جو ہے اس وقت بڑے کین تھے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہم پاکستان کے ساتھ کریں، کیونکہ یہاں پہ برٹش سٹیزنز پاکستانی اوریجن کے تقریباً 1.25 ملین 1.5 ملین ایسے لوگ ہیں، اور اس میں سے کافی تعداد میں جو لوگ کرائم کر کے بھاگ جاتے ہیں تو ان کو واپس لانے کے لیے بڑی دشواری پیدا ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مرڈر کیسز بھی ہیں اور جو سیریس کرائم ہے اس کے حوالے سے, جو برٹش لوگ جو پاکستان میں ڈیول نیشنلز وہاں پہ گم ہو چکے ہیں, ایسے ہی ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی کچھ لوگ یہاں پہ آج بھی آپ کی پریویس گورنمنٹ اور اس سے پہلے, اور کچھ کریمنلز یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں جن کو ایکسٹراڈائٹ کیا جانا چاہیے. لیکن میرے خیال میں کہنا بہت آسان ہے کیونکہ اس میں بیوروکریٹس بھی موجود ہیں اور شاید اور لوگ بھی ہوں جو یہاں پہ رہتے ہیں اور وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے. ایک دو ملٹری کے لوگ بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے وہاں سے اچھی خاصی رقم لے کے یہاں پہ انویسٹ کی ہوئی ہے. تو سیاستدان تو آپ کے سامنے ہیں, اسحاق ڈار صاحب سے لے کر میاں نواز شریف صاحب کے بچوں تک, اور دوسرے لوگ بھی پوٹینشل جو ہیں. تو میرے خیال میں یہ اگر مسئلہ پارلیمنٹ میں گیا تو شاید میجورٹی وہ یہی کہیں کہ چھوڑیں ایسی باتیں, سیاست کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں لیکن ٹریٹی سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں.
اچھا, ہم چلتے ہیں بیرسٹر فضل جاوید کی طرف. بیرسٹر فضل, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ ایک خدشہ تو ہے کہ اگر لوگوں کو حوالگی کے معاہدے کے تحت پاکستان بلایا گیا تو اس کا ایک انتقامی پہلو بھی ہو سکتا ہے جیسے لارڈ نذیر نے ذکر کیا. لیکن اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں وہ فضا پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ حوالگی کا معاہدہ کیا جائے؟
دیکھیے, دونوں پہلو میں اگر دیکھا جائے قانونی طریقے سے تو یہ مشکل بھی بہت ہے اور آسان بھی بہت ہے. جی, مشکل اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنیوا کنونشن کے تحت انڈسٹریلائز کنٹریز جو ہیں انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں ایک ہے اسائلم سیکنگ پروگرام, کہ پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر کوئی بھی شخص اسائلم لے لیتا ہے کسی بھی انڈسٹریلائز کنٹری میں تو وہ ملک باؤنڈ ہوتا ہے اس شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب یہ اگر حوالگی کے معاہدے پر دستخط ہو بھی جاتے ہیں تو بھی اس شخص کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا جائے گا جس کو انہوں نے اسائلم یا ریفیوجی یا پناہ دے دی کی ہوگی اس ملک میں. جس طرح الطاف حسین صاحب ہیں, کبھی بھی ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے نہ صرف پناہ لی, اس کے بعد ان کا کیس کورٹ میں چلا اور کورٹ سے انہوں نے پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ ویل فاؤنڈڈ فیئر آف پرسیکیوشن پروو کی تھی, جس کی بنیاد پر انہیں ریفیوجی سٹے ملا تھا وہاں پر, اور اس کے بعد انہیں برطانیہ کی شہریت بھی دے دی گئی تھی. اسی طرح اور بھی بہت سارے ملکوں میں ایکسٹریڈیشن کے پہلے سے قانون موجود ہیں, ان کے پروٹوکول بھی موجود ہیں, ان کے اوپر دونوں حکومتوں نے دستخط بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت یہ حوالے نہیں کیے جا سکتے. اور اس میں سب سے پہلے تو یہ قرارداد یو این میں پاس ہوگی, یو این میں جب قرارداد پاس ہوگی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں ایک چارٹر بنے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جب دو ممالک کے درمیان منی لانڈرنگ کے, آج کل منی لانڈرنگ دنیا میں سب سے بڑا ایشو ہے جب سے یہ پاناما پیپرز ایشو میں,
بالکل
اس کے تحت یہ ممکن ہے.
اچھا,
وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسائلم نہیں ابھی لیا یا جن کی اپلیکیشنز پہ ابھی کورٹ کی ہیئرنگز نہیں ہوئی, کیونکہ یہاں سالوں سال لگتے ہیں, انڈسٹریلائز کنٹری میں یہ اوور نائٹ کی بات نہیں ہوتی کہ ان کو اسائلم مل جاتا ہے, اٹ مائٹ ٹیک 3-4-5-6 ایئرز اپ ٹو 10 ایئرز بھی, کہ کچھ لوگوں کے کیسز اگر ڈینائی ہو جاتے ہیں وہ میٹر اپیلز میں جاتے ہیں, ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے, بہت سارے قانون میں جو ہے وہ لوپ ہولز موجود ہوتے ہیں یہاں پر. لیکن ان کو پاکستان کے حوالے کرنا بہت آسان ہوگا بنسبت ان کے جو آلریڈی یہاں پر جن کی ہیئرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یا جن لوگوں کو یہاں کی شہریت مل چکی ہے.
آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں چاہوں گی اس بات کو آگے بڑھاؤں. آپ کی علم میں ہوگا کہ برطانیہ کی عدالت میں ایک اس وقت پاکستانی بزنس مین ہیں جابر موتی والا. آج ہی کی خبر ہے کہ انہوں نے کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ بیل بھی پوسٹ کیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے. کم از کم امریکہ نے اور برطانیہ نے ان کے خلاف ایک طرح کا کیس بنایا ہوا ہے. تو ایسے میں بتائیے, اگر یہ حوالگی کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو جابر موتی والا کو کیا پاکستان بلا کر ٹرائی کیا جا سکتا ہے؟
ایبسولوٹلی, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے وہ لوگ جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں, جاوید موتی والا ابھی تک نہ تو کنونشن ریفیوجی ہوا ہے نہ ہی اس کا میٹر جو ہے برطانیہ کے ہائی کورٹ میں گیا ہے اور نہ ہی اسے کنونشن ریفیوجی یا اسائلم سیکر کنسیڈر کیا گیا ہے. جاوید موتی والا ابھی تک صرف اور صرف اپلیکینٹ ہے. دیکھیے اپلیکینٹ میں اور کنونشن ریفیوجیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. اپلائی کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ویل فاؤنڈڈ فیئر آف پرسیکیوشن پروو کرنا یہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہوتا اور یہ ہر کیس میں ممکن بھی نہیں ہوتا. اب 2 لاکھ پاؤنڈ کی بیل کے اوپر تو انہیں رہا کر دیا گیا, ان کا کیس اب اس میں بھی دیر لگے گی. یہ اوور نائٹ والی بات نہیں ہے کیونکہ پہلے لوور کورٹ میں ہوگا, ہائی کورٹ میں جائے گا, ہائیسٹ کورٹ میں جائے گا اور یہ جاتے 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 پاکستان میں ہو سکتا ہے اٹ مائٹ ٹیک 5-7 ایئر. لیکن اب ان کی جو اسائلم کی ریکویسٹ جو ہوگی وہ ڈینائی ہو جائے گی.
اچھا,
کیونکہ وہ لوگ جو منی لانڈرنگ میں ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جس میں کسی انڈسٹریلائز نیشن کو تھریٹ ہو, ان کے اسائلم جو ہیں اس وقت نہیں ہو رہے.
اچھا,
تو ڈیفینیٹلی یہ ممکن ہوگا کہ جاوید موتی والا کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا, لیکن اوور نائٹ والی بات نہیں ہے.
لارڈ نذیر, اسی پہ تبصرہ کیجئے, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو قانونی نظام ہے وہ کمزور ہے. اگر فرض کیجئے کہ یہ حوالگی کا معاہدہ ہو جاتا ہے اور پاکستان ایسے مفرور افراد کو اپنے ہاں ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی مثبت تو پہلو نہیں نکلے گا اس کا؟
جی دیکھیں, پہلے تو میں جو بیرسٹر صاحب کی گفتگو ہے, میں بیرسٹر نہیں ہوں نہ ہی میں قانون دان ہوں, لیکن میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی امریکہ کے ساتھ ہے اس کے مطابق 3-4 ایسے کیسز مجھے پتا ہیں جو برٹش سٹیزنز جن کو ایکسٹرڈائٹ کیا گیا ہے امریکہ میں, چاہے وہ الیگیشنز ٹیررزم کی ہو, سائبر کرائم کی ہو, فائنینشل کرائم کی ہو. ایک انگریز تھا جس کو فائنینشیل کرائم کا جو ہے وہ یہاں پہ ہائی کورٹ تک گیا تھا مسئلہ, لیکن کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کی صحت اور اس کے خاندان کے اوپر اس کا افیکٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, تو اس کو ایکسٹرڈائٹ نہیں کیا گیا تھا. لیکن بابر احمد اور ابو حمزہ آپ کے سامنے ہیں, برٹش سٹیزن, ان کو ایکسٹرڈائٹ کر کے امریکہ وہاں پہ ٹرائی کرنے کے لیے لے گیا. ٹھیک ہے جی, چلو وہ ٹیررزم کے کیسز ہیں جس طرح بیرس صاحب نے کہا, تو فائنینشیل ہوں یا ٹیررزم کے حوالے سے ہوں, تو میں الطاف حسین کے کیس کے اوپر اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جو بلوچی لیڈر تھے ان کو ایکسٹرڈائٹ کرنا چاہتا تھا پاکستان وہاں پہ لے کر, کیونکہ ایک تو ٹریٹی بھی نہیں تھی, دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی نارمل جو جس کا میں ابھی آپ نے سوال کیا ہے, نارمل پاکستان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی بڑے کمزور لوگ ہیں, کیونکہ وہ برٹش اور یورپین لا کو, قانون کو سمجھتے نہیں, انٹرنیشنل لا کو, بہت بلکہ پاکستان کے اندر جو زیادہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ کوالیفیکیشن, بہت سارے لوگ ہیں پاکستانی جو اپنے آپ کو بیرسٹر کہتے ہیں, ان کو انگلینڈ میں
وہ ایز اے بیرسٹر وہ پریکٹس نہیں کر سکتے, انہوں نے بار کیا ہوا ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ ٹریننگ نہیں کی ہوئی ہوتی. تو وہ ان کے ایکسپیرینس تجربہ اور ان کے وہ قانون کا وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یو سی یہاں پہ جب ایکسٹریڈیشن کی کوشش کی جاتی ہے کورٹس میں جا کے آرگیو کرنا پڑتا ہے تو جو دوسری سائڈ ہے وہ ان کے پاس ایکسیس ہوتا ہے ٹو دا بیسٹ لائرز بیسٹ بیرسٹرز, اور کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کے جو سستے سے سستا جو وکیل وہ ہائر کرنا چاہتے ہیں ہر کام میں, تو انفارچونیٹلی اگر آپ ابھی جو کیس دہیگ میں چل رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کے حق میں فیصلے اس لیے نہیں کیونکہ ٹیم بہت کمزور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ایکسٹریڈائٹ اس لیے کیونکہ چاہے وہ فائنینشیل میٹرز ہوں, کیونکہ وہ کریمنل طریقے سے پیسہ لایا گیا, چاہے وہ والد صاحب کی پوزیشن کی وجہ سے ہو یا ان کے لونز اور ان کے بینکس کو ایکسیس تھا یا ان کے کک بیکس ملی ہیں, تو یہ ساری کریمنل منی لانڈرنگ ہو یا کریمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے. تو اب جو ہمارا نیا قانون بنا ہے منی لانڈرنگ فائنانسنگ ٹیررزم فائنانسنگ پتہ نہیں کرپشن اکسیٹرا اکسیٹرا میں ایگزیکٹ نام قانون کا ابھی بلز جس گون تھرو پارلیمنٹ, وہ جو نیا قانون ہے اس کے تحت آپ بالکل پروسیکیوٹ اگر آپ کے پاس واٹر ٹائٹ اگر ایویڈنس ہے. پاکستان میں واٹر ٹائپ یعنی میں مجھے یاد ہے
وہاں ایویڈنس نہیں ہوتا. لارڈ نذیر کیونکہ ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اور بیرسٹر فضل جاوید ہمارے ساتھ پانچ منٹ اور رہیں, اس وقت کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں. سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کس طرح سے ملک میں واپس لائی جائے. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں بیرسٹر فضل جاوید, جبکہ ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد بھی ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سرکار نے جس طرح سے حوالگی کے معاہدے پر غور کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو کیسے واپس لایا جائے. ہم بہت مختصر اپنے کالرز کو سنتے ہیں, اگر کوئی سوال ہیں ہمارے معزز مہمانوں کے لیے تو کیجیے. کوہاٹ سے کامیاب بنگش.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جو پی ٹی آئی کی سرکار نے جو اقدام اٹھایا یقیناً یہ قابل تعریف ہے, لیکن پاکستان میں ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو یا تو کسی فرد واحد کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اور یا اس میں انتقام کی بھی بو ہوتی ہے. ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیا جنرل مشرف کو بھی پھر واپس لایا جائے گا یا نہیں, یا صرف برطانیہ میں فرد واحد کے لیے قانون یا کسی کے لیے بنایا جائے گا. ظاہر ہے ایک برطانیہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, آپ نے بالکل اچھی بات کی.
لوگ ہیں جن پر کیسز ہیں, موقع دینے کا شکریہ.
میاں والی سے خالد عمر نیازی.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
خالد عمر نیازی پاکستان میاں والی چارج کر رہا ہوں. جی یہ لارڈ نذیر صاحب تو بڑا مایوس کر رہے ہیں, ہمارے عمران خان کے تو بڑے ارادے ہیں, تو انشاءاللہ وہ انٹرنیشنل دنیا کو بہت جانتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قانون بنا کر یا بنوا کر جو بھی طریقہ ہوگا تو وہ ان لوٹیروں کی لوٹی رقم کو واپس کرائیں گے. جی یہ ان کو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حوصلہ پست نہ کریں, ہمیں حوصلہ بلند کرنے دیں.
کریم اللہ خان وانا سے.
جی وانا اسپین سے قریب اللہ خان بات کر رہا ہوں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سویٹزرلینڈ بینک میں پاکستان کے جو 200 ارب ڈالر پچھلے 10-15 سالوں سے ہم سن رہے ہیں, ان کی واپسی کوئی 4-5 سال میں تو جیت تجزیہ کاروں کے بقول کے کوئی 5 سال مزید لگ سکتے ہیں کہ ان کو قانونی پروسیس, یہ بہت لمبا پیچیدہ مسئلہ ہے, لیکن نیکسٹ ٹرم دینا ہوگا عمران خان کو تاکہ اگلے 5 سے 10 سال میں یہ 200 ارب ڈالر جو ہے پاکستان لائے جا سکے. اور لارڈ نذیر احمد سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کوئی 5 سال بعد یا 4-5 سالوں میں کہ یہ 200 ارب ڈالر جو سویٹزرلینڈ کے بینکوں میں وہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان میں اس کی واپسی ممکن ہو؟ السلام علیکم ربیع کی دنیا, بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ. بہت سارے کالز آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم لارڈ نذیر احمد اور بیرسٹر فضل جاوید کو عنقریب خدا حافظ کہیں گے, تو لارڈ نذیر جانے سے پہلے اگر آپ اس پر تبصرہ کرنا چاہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جتنے اربوں ڈالرز باہر اور برطانیہ میں خاص طور پہ اس وقت ہیں, اس کو پاکستان واپس لایا جا سکے؟
بہت مشکل ہے جی, کیونکہ یہ جو اربوں ڈالر ہیں وہ لوگوں کی پرسنل پراپرٹی ہے. ایک تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ غیر قانونی پیسہ ہے اور غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ پیسہ لایا گیا ہے. دوسرا کہ یہ آئیڈینٹیفائی بھی کرنا کہ کس کا پیسہ اور وہ کس طریقے سے یہ اونرز جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ غیر قانونی کس طریقے سے لایا گیا ہے. تو یہاں پہ جو 200 بلین ڈالر ہے اس میں سے بہت سارے کاروباری لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے بزنس کے ذریعے پیسہ وہاں پہ کما کے لائے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے یا نہیں, یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں, لیکن یہ ساری چیز پروف کرنی اتنا آسان نہیں ہے. تو میں بہت سارے جو وائس آف امریکہ سننے والے جو لوگ ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ انکریز کی گئی ہیں. عمران خان صاحب میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈلیور کرنا بڑا مشکل ہے, امپاسبل نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. جتنا بھی ہو سکے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, لیکن ان کے ایفرٹس کو میں سلام کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ واٹر ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے.
لارڈ نذیر ایک منٹ ہمارے ساتھ رکھیے. بیرسٹر فضل جاوید جانے سے پہلے ہم نے یہ جو سنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سرکار نے یورپی یونین, برطانیہ اور گلف کے ممالک سے رابطے شروع کر دیے ہیں کہ ان ملکوں میں جو پاکستانیوں کے پیسے ہیں اس کو واپس لایا جائے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کام ممکن ہے؟
دیکھیے جہاں تک مڈل ایسٹ ہے, مڈل ایسٹ سے تو گلف کنٹریز سے پیسہ لانا بہت ہی آسان ہوگا, سعودیہ اور یو اے میں اسپیشلی. باقی جہاں تک بات آتی ہے یورپین کنٹریز یا نارتھ امریکہ اور برطانیہ میں, یہ ایکسٹریڈیشن پہ اگر سائن ہو بھی جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کرنا, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ایک ہاکی میں ہم دیکھتے تھے سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ, یہی ہوتا رہے گا یہاں پر اور 20 سال لگ جائیں گے, یہ کبھی بھی پاکستان کے حوالے نہیں کیے جائیں گے. لیکن ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ پیسہ لیا جا سکتا ہے, وہ یہی ہے کہ یہاں پر منی لانڈرنگ کے قوانین بڑے سخت ہیں اور پاکستان کی طرح عدالتوں کا وقت ضائع نہیں ہوتا یہاں پر. یہاں پر جو بھی بارے ثبوت ہوتا ہے وہ اس شخص پہ ہوتا ہے جو کہ ملزم ہوتا ہے.
اچھا,
اسٹیٹ نے بارے ثبوت نہیں دینا ہوتا, اسٹیٹ نے صرف یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ پیسہ اتنا بنایا, یہ کہاں سے آیا اور اس پیسے کے اوپر ٹیکس دیا گیا ہے یا نہیں, اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور جو بینکس اس میں انوال ہوتے ہیں ان کو بڑے ہیوی فائن ہوئے ہیں. ابھی ایچ ایس بی سی کو 2 سال پہلے جو ہے بلینز ڈالر فائن صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ پروو نہیں کر سکی تھی کہ اس بینک کے اندر پیسہ جو آ رہا تھا وہ کہاں سے آیا تھا. اسی طرح سے اس وقت بینک بھی بہت ڈر رہے ہیں, تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ قانون حوالگی کا قانون جو ہے اس کے اوپر بھی دستخط کریں اور اس پہ بھی کوشش کریں, لیکن امیڈیٹلی جو پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے اس کے لیے بہتر یہی ہوگا برطانیہ, یورپ میں, نارتھ امریکہ میں جہاں پر بھی لوگ ہیں وہاں پر ہی ان لوگوں کا ٹرائل کیا جائے. اور یہاں پر تو عدالتی نظام ایسا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ یہاں پر تیسری ہیئرنگ تک دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ سہارا لے اپنے وکیل کا, آپ ہسپتال کا سہارا لے لیں گے, اور کتنی بار, فرسٹ ٹرم, सेकंड हियरिंग, थर्ड प्रियम्प्टी हियरिंग है, वन साइडेड डिसीजन देकर वो केस फारिग कर देते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है सालों साल केस चलते रहेंगे।
बिल्कुल सही।
सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि यहाँ इन्हीं मुल्कों में इन्हें ट्रायल किया जाए। हमें इन लोगों से क्या लेना, ये यहाँ रहे या वहां रहे, सजाएं इन्हें मिले या ना मिले, पाकिस्तान को तो इस वक्त पैसे की जरूरत है और पैसा चाहिए, और वो रिकवर करने का बेहतरीन तरीका यही है।
बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ थे बैरिस्टर फजल जावेद और उनके साथ थे रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड नज़ीर अहमद। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। हम बातों का सिलसिला जारी रख रहे हैं। अभी हमें माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, हमारी जो बात हो रही थी बैरिस्टर फजल जावेद और लॉर्ड नज़ीर अहमद से, तो उनके बकौल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी या हवालगी का जो मामला है वो इतना अहम नहीं है पैसा वापस लाने के लिए, जितना कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने गल्फ के ममालिक में राबते किए हैं, आप इससे इतफाक करते हैं?
देखिए, बात ये कि ये सब तो इतना आसान पूरा प्रोसेस नहीं है। बुनियादी बात दो तीन है। मसलन ये था कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, वहाँ FIA के डायरेक्टर जनरल ने ये कहा कि मिडिल ईस्ट में और दुबई में बहुत सी जो पैसे बाहर हैं उनकी तफसीलात उसके ओनर के टेलीफोन नंबर तक हमारे पास मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास टेलीफोन नंबर भी मौजूद है, वो आदमी भी पाकिस्तान में है, असेट्स बाहर हैं और आपके पास तफसील भी है, अरे FIA का DG कहते हैं जी ऑथेंटिक है, तो फिर आपने उनको एमनेस्टी किस खुशी में दी थी? बेसिक इस वक्त जो सवाल है जिसको हमारे जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट हैं वो उस पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे, वो ये था कि आपके प्रोग्रामों में बात होती रही कि OECD बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि दुनिया के जो ममालिक हैं 100 से ज्यादा उनको एग्रीमेंट कराए जाए। पहले मरहले में पाकिस्तान भी साथ में उनको से कर रहा है और ये बिल्कुल वाजह था कि 1 सितंबर से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा, ये सबको पता था। देखिए, वो बैंक अकाउंट्स का था, प्रॉपर्टी के लिए नहीं था, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उठ के नहीं आ सकते ना यहाँ पर। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको ये पता था कि ये जुरिस्डिक्शन अब पाकिस्तान के हवाले आ जाएगी इंफॉर्मेशन, तो जो पाकिस्तान की बिजनेस लॉबी थी उन्होंने बड़ी अकलमंदी से ये कहा कि जनाब आप हमें इजाजत दे दें कि उससे पहले हम उस पैसे को पाकिस्तान ले आए और आप हमसे कुछ टैक्स ले लें।
बिल्कुल,
ये बड़ी माकूल बात थी कि हम वहां फंसने के बजाय यहाँ टैक्स ले लें। ये तजवीज मंजूर हुई और जब ये ऑर्डिनेंस आया या जो कानून आया जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, उसमें ये क्लॉज मिस्टीरियसली डाल दी गई कि अगर उस पैसे को बाहर रखना चाहे तो बाहर ही रखें, हमें सिर्फ 5% टैक्स दे दें। अभी आपके जो मेहमान थे बड़ी सही बात कर रहे थे कि जी हमें तो डॉलर चाहिए पाकिस्तान में और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अप्रैल से जुलाई तक जो केयर टेकर्स आए उन्होंने भी यही रखा कि जी वो क्लॉज बरकरार रखी एक्सटेंशन में कि उस पैसे को आप बाहर रहने दें और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स कर दिया, प्रैक्टिकली एंडोर्स कर दिया कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते।
लेकिन अब तो एक नई हुकूमत आ गई है और उनका ये कहना है, उन्होंने तो इमरान खान ने तो डेडलाइन दी हुई है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर बाकायदा काउंटडाउन शुरू कर दिया है कि कौमी सरमाए को वापस लाया जाएगा। उनके वुजरा ने कहा है कि हमने EU बरतानिया और गल्फ के ममालिक से रबते भी कर लिए हैं इस सिलसिले में, तो कुछ तब्दीली तो नजर आ रही है।
देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हम ये चीजें बहुत बरसे से देख रहे हैं। खुद मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रुकनी बेंच थी 1999 में, मैंने उनको, अभी तो 3 रुकनी बेंच है यहाँ पर, वो 5 रुकनी को मैंने कहा था कि जनाब मैं आपको ये प्रोसीजर देता हूँ इसे आपका पैसा वापस आ जाएगा। उस सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट, मेरी जो सारी प्रपोजल थी उसके जजमेंट का हिस्सा बना दिया कि ये है, उस पर 0% भी अमल नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जरूर कहा है, लेकिन ये चीज समझने की है कि ये उनके इख्तियार में नहीं है, ये पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन नहीं है। इंटरनेशनल कानून जब ऑपरेट करते हैं उस पर बहुत सारे इफ्स एंड बट आते हैं। मेरे ये इल्म में दिया कि जिन लोगों का नाजायज पैसा था, ये बातचीत चल रही थी, कुछ ने एमनेस्टी ले ली, कुछ ने पैसे को इधर उधर कर दिया। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, देखिए हमने यूरोप में बैंकिंग की, हमें पता है कि खेल क्या होता है। आपको याद होगा कि $60 मिलियन जो था वो स्विस अकाउंट में था, आदमी का नाम भी पता था, सुप्रीम कोर्ट की 17 रुकनी बेंच बैठा करती थी और वो डिनाई भी नहीं है कि $60 मिलियन वहां है, वो बात खत्म हो गई ना। तो मेरा कहना ये था कि ये जरूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि इनका पहला टेस्ट कोशिश करना नहीं है। पहला ये है कि जो हमारी निगरान हुकूमत थी उन्होंने उसकी तौसी कर दी थी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से। अब वो जो ऑर्डिनेंस होता है वो पाकिस्तान के आइन के तहत 4 महीने में पार्लियामेंट ने अप्रूव करना होता है। پہلا ٹیسٹ کیس تو یہ ہے کہ اب یہ حکومت میں آ گئے, اس سے جو نگرہ حکومت کا تھا پارلیمنٹ میں لائیں کہ جناب یہ تو کلاز ایسی ہے جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہاں سے تو ریجیکٹ کرائیں. لیکن ان کے اپنے جو پارٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کریں گے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس میں دو ایشوز ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں, میں آپ کو اسپیسیفک بتا دوں.
جی جی,
آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 20 ارب ڈالر 20 بلین ڈالر پر ایئر یہاں سے پیسہ 15 سے 20 ارب ڈالر بینکوں کے ذریعے دوسرے ذریعے سے باہر جا رہا ہے. تو میرا کہنا یہ تھا, اب سپریم کورٹ نے 1 فروری سے یہ کیس لیا ہوا ہے, تو مجھے کوئی یہ بتایا کہ پہلے اس قانون کو چینج کرنا نہیں تھا کہ بھائی جو پیسہ باہر جا رہا ہے بینکوں کے ذریعے کھلی منڈی سے خرید کے 1.5 ارب ڈالر مہینہ, اس کو تو روک دو نا, کیونکہ باہر سے اتنا پیسہ تو نہیں آیا جتنا جا رہا ہے. وہ کسی نے بھی ابھی تک بات نہیں کی کہ کھلی منڈی سے ڈالر خرید کے جو ہے ڈالر اکاؤنٹ میں جمع کرائے, پیسہ باہر بھیج دیں, پراپرٹی بنائے, نیشنلٹی بنائے, وہ آج بھی ہو رہا ہے, اس کو ابھی تک نہیں روکا گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کوشش ضرور یہ کریں, ایکسچینج انفارمیشن بھی ہو جائے گا, لیکن جو لسٹ آپ کے پاس ہے اس کو تو پکڑ لینا پہلے. یہ پیسہ آنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لسٹ لینا, یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. اس میں ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے اور بڑا پیشنس چاہیے اس میں. اور جو حکومتیں ہوں گی بعد میں جب یہ ڈیموکریسی چلے گی, تو جو ممبران پارلیمنٹ ہے ان کے ریلیٹیو ہیں, ان کے بھی پیسہ باہر ہے, تو وہ ضرور اس کو سلو ڈاؤن کریں گے. جو ہم نے 20-22 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, تو بہتر یہ تھا کہ یہ پہلے جو پیسہ جا رہا ہے اس کو تو کل روک دیں پارلیمنٹ میں لا بنا کے, اور اس کے بعد اس کو پرسو کریں, تب پھر مجھے پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی آنیسٹی کا کمٹمنٹ کا.
بہرحال باتیں تو انہوں نے بڑی صحیح کی ہیں, اور ہمیں حقیقت پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پہ. محمد ایجنسی سے ذوالفقار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے ذوالفقار. جی بات کیجیے. جی جی بات کیجیے. بات کیجیے.
جی میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کچھ ہوا سو ہوا, لیکن اس نئی حکومت میں کچھ قانون بنائے اس کے لیے کہ نہیں بنائے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو جس نے بھی منی لانڈرنگ کیا اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس کے لیے یہی قانون ہے جو سزائے موت کا قانون منعقد کرے.
میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جناب, داؤد خیر یاد کر رہا ہوں. میری پی ٹی آئی حکومت سے گزارش ہے کہ یہ پانی میں جھگا مارنے کے بجائے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ بھائی یہ لینڈ لاگ جو ہیں, یہ جو جاگیردار ہیں, ان پر ٹیکس لگائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صحت کے مسئلہ ہے, بے روزگاری ہے, اس کے بعد تعلیم ہے, مہنگائی ہے, اس کے بارے غریبوں کے بارے سوچیں. یہ جو مجھے پاس پیسہ واپس نہیں آ سکتا, جو 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 یہ کام کرتے ہیں ان کو سب طریقے آتے ہیں. برائے مہربانی بنائے بھی مسئلے جو ہے ہمارے حل کریں, حکومت کو ہم نے ووٹ دیا ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال
حل کرنے کے لیے, بہت مہربانی.
قصور سے طارق چختائی.
جی السلام علیکم محترمہ, اس پوری ڈبیٹ جتنی اب تک حوالگی کے بارے میں ہوئی, اس میں کسی نے بھی میرے معزز مہمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوٹی ہوئی رقم لانا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں. البتہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سال سے بگڑی ہوئی قوم اور یہ نوسر باز جنہوں نے اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر لوٹتے رہے, اور اب اگر عمران خان نے یہ تہیا کر ہی لیا ہے کہ اس لوٹی ہوئی رقم کو پاکستان میں لایا جائے, تو میرا خیال ہے کہ یو این او کے چارٹر میں اور اس کو انٹرنیشنل لا میں کچھ ایسی ترمیم کی ضرورت بھی ہے, جیسا کہ پاکستان میں یہ منی لانڈرنگ کیسز میں قوانین کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ وینٹیلیٹر پر پاکستان جو اس وقت ہے وہ اپنی سانس خود لے سکے. اور قوم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کم از کم نئی گورنمنٹ کو کچھ ایسا وقت دے دینا چاہیے کہ وہ اس اداروں کو ٹھیک کر سکے. آخری بات یہ ہے کہ
ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے.
عدلیہ اور فوج کے علاوہ برباد ہو چکے تھے.
بہت شکریہ.
عمران خان نے یہ تیار کر لیا ہے تو خدا را کچھ تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے. بہت شکریہ.
کیونکہ ظاہر ہے جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت بیانات تو بہت آئے ہیں پی ٹی آئی سرکار کی طرف سے, لیکن عملی طور پر وہ کیا کرتے ہیں لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے, یہ تو بہت قبل از وقت ہے کہنا. لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی. آپ کو یقیناً ہم دوبارہ لیں گے, لیکن اس وقت ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. موضوع ہے کہ آج انسانی حقوق کمیشن نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس کے ذریعے انہوں نے اخبارات پر اور صحافیوں کی آزادی اظہار پر زور دیا. اس وقت ہمیں انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ پروفیسر مہدی حسن نے جوائن کیا ہے, اور وہ ہمیں بہتر بتائیں گے کہ پی ٹی آئی سرکار سے ایچ آر سی پی کے کیا مطالبات ہیں. پروفیسر مہدی حسن, یہ بتائیے کیا توقعات ہیں پی ٹی آئی سے, اور اب تک انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس سے آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں؟
دیکھیے, باتیں جو کہی ہیں ابھی تک تو باتیں کہی ہیں نا, ہم انتظار کریں گے کہ ان پہ کس طرح عمل کیا جاتا ہے. امپلیمنٹیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے بہ نسبت بیانات کے. بیانات تو بہت اچھے ہیں, یہ کہنا بھی بہت اچھا ہے جو آپ کا پہلا موضوع تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, بہت نیک خیال ہے. یہ اگر دولت واپس آ جائے تو پاکستان کا بہت سا بھلا ہوگا. اسی طرح جو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے, ہمارے آئین میں جو آرٹیکل 19 ہے اس میں کوئی 5-6 کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ, اور اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے, یہ کہہ کے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ول بی الاؤڈ انکلوڈنگ فریڈم آف دی پریس, بٹ الانگ ود دیٹ اس کے ساتھ ہی اس میں جو کنڈیشن لگا دی گئی ہیں ان کنڈیشنز کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. مثلا یہ کہا گیا ہے کہ بشرطے کے ایکسپریشن فرینڈلی نیشنز کے خلاف نہ ہو, بشرطے کے ایکسپریشن آرم فورسز کے خلاف نہ ہو, ایکسپریشن نظریہ پاکستان کے خلاف نہ ہو, ایکسپریشن رولرز آف فرینڈلی نیشنز کے خلاف نہ ہو. یہ جو کنڈیشن ہیں ان کی ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے. مثلا جو نظریہ پاکستان کا حوالہ دیا جاتا ہے بار بار, کیونکہ خاص طور پہ ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء دور کے بعد سے جو 11 سال 2 مہینے پہ محیط تھا, یہ بہت استعمال کیا جا رہا ہے نظریہ پاکستان. لیکن یہ نہیں بتایا گیا ابھی تک لوگوں کو کہ جینوئن طور پہ نظریہ پاکستان کیا ہے, پاکستان کیوں بنا تھا, کس لیے بنا تھا. ہم تو بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں 70 سال سے کہ جب ایک عرب واریر محمد بن قاسم نے سندھ پتہ کیا تھا تو پاکستان بن گیا تھا. تو اس قسم کی تاریخ پڑھا کے آپ کس قسم کی قوم بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جب تک آپ تاریخ کو سیدھا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ سیدھا کرنا اس کو صرف بیانات سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بیانات تو ہم 70 سال سے سنتے آئے ہیں, بڑا بڑا خوبصورت بیان جاری ہوتا ہے, لیکن اس پہ کیا مثلا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو نو جو ہے عوام کا, اس پہ کوئی سٹریس نہیں ہے اور اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی نہیں ہے. کہا یہ گیا جب اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 18th Amendment نے رائٹ ٹو نو دے دیا ہے, لیکن اس پہ ابھی تک جب سے وہ امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے اس پہ عمل ہوتا نظر نہیں آیا. کوئی فیصلہ کیوں ہوتا ہے, کوئی قانون کیوں بنایا جاتا ہے, کوئی بیان کسی حکومتی اہلکار کا کیوں آتا ہے, اس کی کوئی توجہ پیش نہیں کی جاتی, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیا جاتا, اور لوگوں کو جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے وہ حاصل نہیں ہے جو यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में आर्टिकल 19 में इंश्योर किया गया है हर आजाद कौम के लिए कि राइट टू नो जो है वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे यहाँ वो हासिल नहीं है लोगों को।
प्रोफेसर मेहदी हसन जी जी
उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
ये बताइए कि पीटीआई सरकार ने रेडियो पाकिस्तान हो या पीटीवी हो या एपीपी हो, इसको रियासती कंट्रोल से आजाद करने का भी एक ऐलान किया
है ना, जब हो जाएगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे उसे। बहुत नेक ख्वाहिश है और बहुत सी हुकूमतों ने पहले भी कहा है और बहुत सी हुकूमतों ने दावे किए हैं कि हम अपोजिशन को मुकम्मल वक्त देंगे सरकारी टेलीविजन पे भी और जो सरकारी रेडियो है उस पे भी, लेकिन अमल कभी नहीं हुआ। तो अब भी जो ऐलान हुआ है हम अमल के मुंतजर रहेंगे और देखेंगे, और अगर अमल हुआ उस पे तो यकीनन अप्रिशिएट करेंगे हम और ट्रिब्यूट पे करेंगे उस पे अमल करने वालों जी।
बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि सरकार को जो है वो इंतजाम संभाले हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है,
तो ठीक है
हम जाहिर है वक्त देंगे और उसके बाद ही जो है जो तबसरे हैं इस पर करेंगे, लेकिन अब तक जो उन्होंने ऐलानात किए हैं वो तो मुस्बत नजर आते हैं। बहर कैफ हम
ऐलानात जरूर मुस्बत हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की कि ऐलानात की हद तक ठीक है, बहुत खूबसूरत ऐलानात है, मगर कौम मुंतजर रहेगी उनके अमल दरामद के लिए।
बिल्कुल सही है,
और अमल दरामद होगा तो यकीनन अप्रिशिएट करेगी कौम और उनको ट्रिब्यूट भी पे करेगी।
हमारे साथ थे इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर मेहदी हसन, बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत की और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं, मौजू है कश्मीर, और हमारे पास जो इस वक्त बहुत ही इब्तदाई इतलात हैं मगर ये कि भारतीय कश्मीर में आज बड़े ज़बरदस्त झगड़े हुए हैं और बल्कि बताया जा रहा है कि वहाँ इंटरनेट भी बंद है जिसकी वजह से हमें दुश्वारी हो रही है वहाँ से ठीक ठाक खबर हासिल करने के लिए। हमें इस वक्त एक छोटी सी रिपोर्ट मौसूल हुई है हमारे नुमाइंदे यूसुफ जमील की तरफ से, वो सुनते हैं, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी और भारतीय तज्ज़ियाकार ज़फ़रयाब जिलानी से बात करते हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं यूसुफ जमील
जी। देखने वाले कहते हैं कि हिफाजत दस्तों ने पथराव करने वाले हजूमों पर आंसू गैस के गोले बरसाए और छरे वाली बंदूकें इस्तेमाल की। तरफैन के दरमियान झड़पें आखिरी तलाने तक जारी थी, सबसे शदीद झड़पें कुलगाम के कईमू इलाके में हो रही हैं। अनंतनाग में पेश आई इस झड़प के सिर्फ चंद घंटे बाद मुश्तबा अस्कर पसंदों ने हमसाया जिला शुपियान में एक पुलिस पार्टी पर अचानक हमला करके चार अहलकारों को हलाक कर दिया। पुलिस जराये ने बताया कि पुलिस पार्टी शुपियान के आरहोम इलाके में एक वर्कशॉप में अपनी गाड़ी ठीक करवा रही थी कि उस पर अचानक खुदकार हथियारों से हमला किया गया। हमलावर पुलिस अहलकारों की बंदूकें उड़ाने में भी कामयाब हो गए।
जी डॉक्टर तौकीर गिलानी, आप बताइए, जाहिर है कि आप जो भारतीय कश्मीर है वहाँ भी कश्मीरियों से रابطے में हैं। आपने सुना होगा कि अनंतनाग में जो श्रीनगर से कोई आधे घंटे के फासले पर है वहाँ इस वक्त एक ज़बरदस्त जंग का मंजर है, और हमारे पास जो इतलात आए हैं वो ये कि 8 अफराद वहाँ हलाक हुए हैं। कुछ पता चल रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है?
जी जी, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ हमारे अपने सोर्सेज से रिपोर्ट्स हैं वो एक तो एक ऑलरेडी वादी में एक एहतजाज का माहौल है 35A के हवाले से, जो केस चल रहा है बाशिंदा रियासत कानून का, उसके हवाले से आम लोगों के प्रोटेस्ट भी हैं और उसके अलावा जो ये अस्करी कार्रवाइयों के भी इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं तो उन पे जो रिटेलिएशन भारतीय फौज की तरफ से हो रही है वो पूरी की पूरी आबादियों के ऊपर मुआसरा करके तो फायरिंग हो रही है। उसके नतीजे में कोई एक दर्जन के करीब लोग जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं और उसके अलावा बेशुमार लोग जख्मी हैं, जो सिविल प्रोटेस्ट हैं उस पर भी हमला हो रहा है। तो ये एक कंटिन्यूसली जब से गवर्नर राज लगा है वादी के अंदर تو اس کے خلاف ریزینٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور جو فورسز کا آپریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے, آبادیاں جلائی جا رہی ہیں اور کافی خراب صورت حال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی نئی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی اس طرح کی انڈیکیشن آئی ہیں, تو یہ مارا ماری اور قتل و غارت جو ہے یہ کسی نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکتی ہے. ڈیفینیٹلی ان کو دونوں ملکوں کو اس پہ بات چیت کر کے تو اس کو روکنا ہوگا, یہ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں.
ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق بھارت کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے جن افراد کو گرفتار کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ افراد کشمیری نوجوانوں کو پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں بھیجتے تھے, پاکستان میں بھیجتے تھے تاکہ وہ اسلحہ کی ٹریننگ حاصل کر سکیں اور یہ کہ وہ باقاعدہ بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اس سلسلے میں کچھ شواہد سامنے آئے ہیں؟
جی جی بالکل, اس طرح کے واقعات تو تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. ایکچولی اسپیسیفکلی تو اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہ لوگ اس میں انوالو تھے, لیکن بھیجنے کے بجائے اب تو نوجوان زیادہ تر خود کوشش یہ کرتے ہیں. لیکن جو سیز فائر لائن کی میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ جو صورت حال ہے اس پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے, اس پہ باڑ لگی ہوئی ہے, اس پہ سرنگیں لگی ہوئی ہیں, بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ دونوں طرف کی جو فورسز ہیں وہ بھی لوگوں کو اس ایریا میں سیز فائر لائن کے قریب جانے سے روکتی ہیں. تو انفلٹریشن پریکٹیکلی اب لو اسکیل پہ ہے, وہ اتنی زیادہ اسکیل پہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر انڈیجینیس لوگ ہیں, مقامی لڑکے ہیں جو ظلم کے خلاف یا جب جبر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچتا اس کے علاوہ کہ وہ اس طرح کا وہ کریں. لیکن ایک پراکسی جنگ جو ہے وہ تو بہرحال جاری ہے, وہ تو جاری ہے اور وہ چل رہی ہے, دونوں ملک اس میں انوالو ہیں.
اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر تجزیہ کار ظفیاب جیلانی نے جوائن کیا ہے. جیلانی صاحب یہ بتائیے, بھارت کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں وہ کچھ زیادہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں کشمیری نوجوانوں کے خلاف. بھارت کے اندر اس وقت جو انت ناگ میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جی نہیں اویلیبل ہیں جیسے آپ بنا رہی ہیں, لیکن یہ تو گورنر جو موجودہ گئے وہاں پر ان کے سواب دیکھ کر ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. لیکن یہ ہندوستان میں عام طور سے جو سیکولر لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ایسا کوئی چیز کیا جائے جس سے وہاں کے عوام کے زیادہ ان کو نقصان پہنچے. اگرچہ وہ لوگ جو جھیلے وغیرہ پھینکتے ہیں جن کے بارے میں یہ احساس ہے کہ وہ اس سے انٹیگیٹڈ ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میری الیکٹریسٹی کی کاروائی سخت کرنا پڑ سکتی ہے اور کرنا پڑ رہی ہے. تو یہ یہاں کے لوگوں کو اس سلسلے میں خود فیصلہ کرنا ہوگا. یہ طریقہ کار ان کا مناسب ہے قطعی مناسب نہیں ہے تاکہ اس سے امن بحال کرنے میں آسانی ہو, لیکن یہاں زیادہ فورس یوز کرنے کو یہاں عوام کی طرف سے کم از کم تو اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا. یہاں پر ہم لوگ جو ہے اس قسم کے پھولوں سے زیادہ یوز کرنے والی کوئی تصویریں ہمارے وہاں اویلیبل ٹی وی وغیرہ پہ نہیں ہوتی.
ظاہر ہے اس چیز کو اتنا زیادہ بھارت کے اندر نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ ایک طرح کی بدنامی بھی ہوتی ہے بھارتی سرکار کی طرف سے. آپ بتائیے ڈاکٹر توقیر, جو ابھی تک پاکستانی سرکار نے بیانات دیے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں, پھر ہم نے دیکھا کہ روس میں بھی بھارت اور پاکستان کی جو فوجی ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ مشقیں کی تھیں پچھلے دنوں, اور جب بھی ہم بھارت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں اگر کمی آئے پاکستان کے اندر تبھی ہم دونوں ملک ایک ساتھ چل سکتے ہیں. ان بیانات سے آپ کچھ, جو نئے سرکار ہیں ان کے بیانات سے آپ کچھ امید اٹھاتے ہیں؟
جی بالکل کافی بیانات آ رہے ہیں, بالکل آج بھی منسٹر ہیں, ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں شیری مزاری, ان کا بھی بیان آیا ہے کہ وہ بیان تو خیر کافی وہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم کوئی فارمولا وضع کر رہے ہیں اور ہم پیش کریں گے انڈیا کو. ہم ہوپ فل اس لحاظ سے ہیں کہ پاکستان کی نئی گورنمنٹ کی بنیادی طور پہ یہ فوجی گورنمنٹ ہے, یہ فوج اور فوجی اداروں کے تعاون سے یہ بنی ہے, تو فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. اور پاکستان کے اندر ہمیشہ مسئلہ ہے کشمیر کے حوالے سے یہ پرابلم رہا ہے, انڈیا بھی یہ بات کرتا رہا ہے کہ وہ کس سے بات کرے, چونکہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی شکل میں جو حکومت بنی ہے اس کے چونکہ آرمی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, تو پروبیبلی یہ کچھ اسٹیپ فارورڈ کریں. لیکن ایسا ماضی میں بھی اس سے پہلے بہت دفعہ ہوا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. اور پھر ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ سارے کا سارا عمل اس کو ریورس کر دیتا ہے. پریکٹیکلی ضرورت بات کی ہے کہ عمران خان یا اسلام آباد جو ہے وہ تھوڑا بولڈ اسٹیپ لے اور ڈی ملٹرائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرے. اگر یہ بات کرتے ہیں تو کشمیر میں کافی ہوپ ہے اس حوالے سے, تازہ بیانات کو لے کے چائنا کا بھی اس پہ آیا ہے کہ وہ سالفی کرنے کے لیے تیار ہے, تو لوگ کو امید ضرور ہے کہ چیزیں کچھ آگے بڑھیں گی. لیکن کوئی ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ توقع وابستہ کرنا میں سمجھتا ہوں ابھی فی الحال شاید اس کا ٹائم نہیں ہے, لیکن آنے والے دنوں میں چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی.
اچھا, اور ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن جیلانی صاحب آپ کا بھی تبصرہ کہ عمران خان کی نئی حکومت, جس طرح سے ڈاکٹر توقیر نے کہا کہ اس وقت ایک تاثر ہے کہ فوج کی مدد سے پی ٹی آئی کی سرکار نے یہ حکومت سنبھالی ہے, ایسے میں بھارت کے لیے کتنا آسان ہوگا پاکستانی سرکار سے بات کرنا؟
دیکھیے, عمران خان یہاں کے پرائم منسٹر نے کمیونیکیٹ کی میسج بھیجا, بات چیت بھی کی, ہندوستان میں تو یہ امید ہے کی جا رہی ہے, توقع کی جا رہی ہے, اگرچہ ملٹری سے بہت امید نہیں, لیکن عمران خان ملٹری کی سپورٹ سے بننے کے بعد بھی کوشش کریں گے حالات کو نارملائز کیا جائے. اور جو پاکستان کے اوپر الزام ہے یہ امپلیکیشن کرواتا ہے اور وہاں پر حالات خراب کرتا ہے, اس میں عمران خان شاید کچھ مثبت رویہ اختیار کریں, ایسی امید تو یہاں کی جاتی ہے. عمران خان کتنا کرے گا اور ملٹری کتنا چاہے گی, لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے.
ڈاکٹر توقیر, ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لیکن پانی کے معاملے پہ بھی ایک وفد آیا ہوا ہے بھارت سے, اس وقت لاہور میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا متنازع معاملہ رہا ہے پاکستان بھارت کے بیچ, اگر اس معاملے کو ایک پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے تو اس سے کتنی پیش رفت آپ دیکھتے ہیں تعلقات میں؟
جی جی, یہ بڑا اچھا ہوگا اگر پانی کے ایشو پہ یہ اپنے کچھ معاملات حل کر لیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جو کور ایشو ہے اس کو, کیونکہ یہاں پاکستان میں صورتحال دوسری ہے, یہاں پبلک جو سینٹیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اس کو 70 سالوں میں ہائپ دی گئی ہے کہ اب وہ اس مسئلے کو ایک زندگی موت کا مسئلہ سمجھتے ہیں, مسئلہ کشمیر کو, اور کشمیریوں کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال ہے, ظاہر ہے 1.5 لاکھ بندہ مر چکا ہے. تو اس لیے یہ ایشو اگر سیپریٹلی حل ہوتا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ان کو اس کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں ملکوں کے لیے سب واٹر اینڈ پاور کرائسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اگر کور ایشو کو یہ حل نہیں کریں گے تو یہ بھی شاید ٹیمپرری ہوں گے یہ سب اقدامات.
جی ہاں, ویسے آپ دونوں حضرات کے لیے میں یہ بتاؤں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو کم متنازع معاملات ہیں ان کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر کور ایشو کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا سکے, لیکن اس وقت ہم اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی جو پاکستان میں ہوتے ہیں, جبکہ بھارت سے تھے ظفر یاب جیلانی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر اسفر امام, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہوں بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر نے اس الزام کو غلط قرار دیا ہے، جبکہ چین نے زور دیا ہے کہ میانمار پر دباؤ نہ ڈالا جائے، اس سے مسئلہ حل ہونے میں مدد نہیں ملے گی۔ پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کو میانمار کی پشت پناہی کے بجائے مظلوم روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا چاہیے۔ اس بارے میں رپورٹ کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ میانمار میں ایک سال پہلے ہونے والے فوجی آپریشن اور تشدد کی وجہ سے 7 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینا پڑی۔ اب اقوام متحدہ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے اور اس کے جرنیلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اس مشن کی ایک رکن رادھیکا کمارا سوامی نے کہا، جس پیمانے، صفاقی اور منظم طریقے سے زیادتی اور تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو دھمکانے، دہشت زدہ کرنے اور سزا دینے کا سوچا سمجھا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اسے جنگ کے حربے کی طرح استعمال کیا گیا، جس میں ہمیں زیادتی، اجتماعی زیادتی، جنسی غلامی، جبری برہنہ کرنے اور اعضا کاٹنے کے واقعات کا علم ہوا۔ یہ تھے رادھیکا کمارا سوامی کے الفاظ۔ فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ایک اور رکن کرسٹوفر سیڈوتی نے کہا کہ میانمار کے فوجی جرنیلوں کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات کے تحت تحقیقات ہونی چاہیے۔
These have principally been committed by the military, the Tatmadaw. The mission has concluded that
یہ جرائم بنیادی طور پر میانمار کی فوج نے کیے ہیں۔ ہمارے مشن نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ میانمار کی فوج کے جرنیلوں کے خلاف بین الاقوامی قوانین کے تحت 3 الزامات کی فوجداری تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے، یعنی نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم۔ یہ تھے کرسٹوفر سیڈوتی کے الفاظ۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر ہوڈو سوان نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نسل کشی نہیں ہے۔ اس قسم کے الزامات لگانے کے لیے ناقابل تردید شواہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے قانونی ثبوت درکار ہوتے ہیں۔ یہ بہت حساس معاملات ہیں۔ ہم سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں پر اس طرح کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ یہ تھے اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر کے الفاظ۔ بعض مسلمان ملکوں کو امید تھی کہ چین روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے سامنے آئے گا، کیونکہ میانمار اس کی بات سنتا ہے، لیکن اس کے بجائے چینی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ میانمار پر دباؤ نہ ڈالا جائے، اس پر دباؤ ڈالنے سے مسئلہ حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اسے روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا چاہیے، اس سے چین کی عزت میں اضافہ ہوگا۔
چین اس وقت دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے، اور جس کے اندر ایک بڑی کیپیسٹی موجود ہے کہ جہاں وہ دنیا میں دیگر مسائل حل کرنے ترجیح دے رہے ہیں، وہیں روہنگیا کے جو مسلمان ہیں اور میانمار میں ایک ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں، جہاں انسانوں کی زندگی بہت مشکلات سے دوچار ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے سے چین کی اپنی عزت میں اضافہ ہوگا۔
سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی کہتے ہیں کہ چین معاشی سپر پاور ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ حل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔
چاہے امریکہ ہو، چاہے سوویت یونین ہو، چاہے ہمارا چین جیسے سپر پاورز ہوں، ان کا رویہ بڑا غیر منطقی لگتا ہے، بہت غیر حقیقی ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین ایک بہت بڑا رول اس لیے ادا کر سکتا ہے کہ اکنامک سپر پاور ہے۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ 2-4-5 لاکھ جو میانمار کے مسلمان تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ان کو اس مظالم سے نجات دلا کر ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی ان کے لیے۔
مجاہد بریلوی نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر آنگ سان سوچی کا رویہ قابل مذمت ہے۔
مسئلہ اس لیے بھی زیادہ علامات ہے کہ وہاں کی جو بہت ہی مختصر قائد جو تھی آن سو اچھی، وہاں پر جب جونوسائڈ یہاں ہوا تو اس پر خود ان کا رویہ جو تھا وہ ناقابل برداشت تھا، کہ انہوں نے روہنگیا کے مسلمانوں سے ہمدردی نہیں بلکہ۔
ایک سابق سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان روہنگیا مسلمانوں کا درد رکھنے کے باوجود چین کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے اس بارے میں تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔